الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وانا اجزي به او كما قال عليه الصلاه والسلام میرے محترم دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے اہم مقصد دین کا غلبہ ہے۔ قرآن حکیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد لیظہرہ علی الدین کلی ہی فرمایا ہے، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا۔ اگر اس نصف العین کو پیش نظر رکھیں تو جتنے بھی احکام عبادات اور امور ہیں وہ سب کے سب اس سے منسلک ہو جاتے ہیں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے لیے، پورے قرآن کے لیے اگر کسی آیت کو عنوان بنایا جائے کہ قرآن کے سارے مضامین وہ اس کے تابع ہو جائیں تو وہ یہ آیت ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس کے اعتبار سے عقائد، عبادات، معاملات، اجتماعیت وہ سب اس کے تابع ہوں گے اور اسی کا تسلسل ہوں گے۔ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ رمضان المبارک کے روزے اس غلبہ دین کے مختلف مراحل میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ ایک مربوط تسلسل کے ساتھ اس پورے سلسلے کو واضح کرتی ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ وہ حدیث کو اپنے اپنے درجے پر رکھتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ آج سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کہیں سے بھی حدیث لے لی جائے اور اس کے کوئی معنی وہ خود اپنے ذہن میں بنا لیے جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر حدیث کسی نہ کسی اصول کو بیان کرتی ہے اور کسی نہ کسی ایک حکم یا اس کی تعبیر و تشریح، اس کی وضاحت کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو رمضان المبارک کے فضیلت میں وارد ہوئی ہیں وہ بھی ہر مرحلے کے اعتبار سے انسانوں کی جو ضرورت ہے اور غلبہ دین کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتی ہیں۔ مثلا روزہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تو روزہ انسان کی بہیمیت کو ایک ڈسپلن میں لے کر آنے کا نام ہے۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کی بہیمیت ہے جیسے کہ حیوانی تقاضے ہوتے ہیں، تو نفس کے بھی حیوانی بہیمی تقاضے ہیں، اور دوسری چیز ملکی تقاضے۔ انسان کے اندر ملکیت ہے اور ملکیت تقاضا کرتی ہے اجتماعیت کا، عقل پسندی کا، اخلاق کا، طہارت کا، اخبات الی اللہ کا، اچھی صفات کا۔ آپ بہائم کو دیکھ لیں، ان کے اندر نہ اجتماعیت ہے، نہ طہارت ہے، نہ اللہ کی عبادت ہے، نہ اس کائنات کے بارے میں اعلیٰ درجے کے تصورات اور عقائد ہیں، نہ آخرت کا تصور ہے، نہ دوسرے مخلوق کی بھلائی کے لیے کردار ادا کرنا ہے، بقائے نفس اور بقائے نسل ہے، اپنی ذات کی بقا کے لیے اور اپنی نسل کی بقا کے لیے کردار ادا کرنا ہے، اس کا نام حیوانیت ہے۔ تو انسان کے اندر بھی ایک حیوان ہے، اس کے اندر بھی درندہ ہے جو انسان کو درندگی پر، حیوانیت پر، خواہشات پر، شہوات پر ابھارتا ہے، انسان کی زندگی کو ڈسپلن سے ہٹاتا ہے، اس کے اندر انفرادی سوچ پیدا کرتا ہے، انفرادی اغراض پیدا کرتا ہے۔ تو لازمی بات ہے اس گھوڑے کو، انسان کے اس بہیمی تقاضے کو کنٹرول کیا جائے۔ جب تک یہ تقاضے کنٹرول نہیں ہوتے تو مثبت سوچ نہیں پیدا ہوتی، قوت عمل نہیں بڑھتی، انسان اجتماعیت اور اخلاق کے لیے کوئی کام اور کردار نہیں ادا کر سکتا، اللہ کی عبادت کا تصور اس کے ذہن میں نہیں پیدا ہوتا۔ تو اب انسان کے کمال کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک ربط موجود ہو، ایک تعلق ہو۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ انسان کی علمی صلاحیت کو بڑھاتا ہے اور عملی طاقت کو جلا دیتا ہے۔ علمی اور عملی قوتیں وہ روزے سے بڑھتی ہیں، اور یہ دیکھیں ہمارا روز کا مشاہدہ بھی ہے، جب ہمارے سر پر کوئی امتحان آ رہا ہو، ہم نے کوئی اعلیٰ امتحان دینا ہو، کوئی سی ایس ایس، پی ایم ایس، کسی ٹیسٹ کی تیاری، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ کھانا پینا کم کر دیتے ہیں، اس کی ٹائمنگ متعین کر لیتے ہیں، فاصلے سے کھاتے ہیں تاکہ بھوک نہ لگے، بہت زیادہ نہیں کھاتے تو پھر نیند آئے گی، اور جو علمی استعداد ہے، عقلی کام ہے، وہ کم ہو جائیں گے۔ تو روزے سے علمی صلاحیت بڑھتی ہے، اور جب یہ عمل اختیار کرتا ہے تو انسان کی عملی قوت بھی بڑھ جاتی، زیادہ عمل کرتا ہے، زیادہ سٹڈی اور تیاری کر سکتا ہے، ہمت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ دونوں کام وہ انسانی ترقی کے لیے ضروری ہیں، اس لیے روزے کو تریاق قرار دیا کہ جو حیوانیت بہیمیت کا زہر ہے، اس کے جو برے اثرات ہیں، انسانی بدن سے روزہ اس کو زائل کرتا ہے، اس کو نکال دیتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ جو بہیمیت ہے، یہ انفرادی اغراض کی طرف انسانوں کو کھینچتی ہے، خود غرضی کی طرف کھینچتی ہے، نسل پرستی اور نفس پرستی کی طرف کھینچتی ہے، خواہشات نفس کی طرف کھینچتی ہے، اس کا رجحان کھانے پینے اور اپنی ظاہرداری کی طرف ہوتا ہے، اور ملکیت کا تقاضا اجتماعیت کا ہے، اپنی ذات سے بلند ہو کر انسانی اجتماع کے لیے کام کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا۔ اب یہ جو انفرادیت ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، تبھی اجتماعی کام ہوگا، تبھی انسانیت دوستی کے کام ہوں گے، تبھی اخلاق پیدا ہوگا، تبھی علم بڑھے گا، تبھی شعور پیدا ہوگا، اور تبھی انسان حرام سے بھی بچ سکے گا۔ جو انسان حلال پر کنٹرول نہیں حاصل کر سکتا تو کل کو وہ حرام پر بھی کنٹرول نہیں حاصل کر سکے گا۔ حرام کھانا پینا، نفسانی خواہشات کو پورا کرنا، شہوات کو پورا کرنا، اس سے انسان تبھی رک سکتا ہے کہ جب اس کو اپنے نفس خواہشات پر کنٹرول ہو، اور اس کی اعلیٰ درجے میں پریکٹس وہ روزے میں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ روزہ حجابات کو توڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانی اجتماعیت کی ترقی میں انسان کے لیے جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اگر ان کو جمع کیا جائے تو وہ تین ہی چیزیں بنتی ہیں، جس کو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجابات کہتے ہیں، حجاب پردے کو کہتے ہیں۔ یعنی انسان اور اس کے اعلیٰ مقاصد کے درمیان جو پردے حائل ہوتے ہیں وہ سب کے سب جمع کیے جائیں تو تین ہیں، تین سے زائد نہیں. ان تین کی مختلف شکلیں پھر ظاہر ہوتی ہیں. پہلا پردہ حجاب طبع ہے، طبیعت کا حجاب، انسان کے طبعی تقاضے. وہ اس ترقی اور اجتماعیت کے راستے میں، مقاصد کے حصول کے راستے میں رکاوٹ بنے. بندہ سوتا رہے، کھاتا پیتا رہے، اتنا کھا لیا کہ پھر اٹھ نہیں سکتا. وہ اس شہرت میں ہو کہ بدن کو کیسے سجایا جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنا جائے، مکان کی ضرورت سے بڑھ کر انسان اس کی تحسینات میں اور تعیشات میں لگ جائے. اسی طرح سواری، اسی طرح ہر چیز. تو انسان کا اپنے نفس کے تقاضے بڑھ جانا طبیعت کا حجاب، یہ سب سے پہلی اور بڑی رکاوٹ ہے. اکثر انسان اپنی طبیعت سے شکست کھاتے ہیں، اس حجاب کا شکار ہو کر اجتماعیت اور ترقی کے کاموں میں اس لیے رک جاتے ہیں کہ اپنی طبیعت پر کنٹرول نہیں پا سکتے. یعنی یہ حجاب اگر ہم کہیں کہ حیوانیت کا حجاب، بہیمیت کا حجاب ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. بہیمی تقاضوں کا انسان پر غالب ہونا. دوسری رکاوٹ اور پردہ وہ حجاب رسم ہے، ماحول کا حجاب، سسٹم کا حجاب. رسم کا لفظ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سسٹم کے لیے بولتے ہیں. تو انسانی سوسائٹی میں جو نظام قائم ہے، جو اجتماعیت قائم ہے، وہ کس رخ پر چل رہی ہے؟ وہ سرمایہ داریت پیدا کر رہی ہے، وہ خواہشات نفس کو ابھار رہی ہے، اس کا تقاضا جو ہے وہ اسراف اور تبذیر ہے، یا بخل ہے، عیش پسندی ہے، شہرت پسندی ہے، تکبر ہے، لالچ اور کینہ ہے، وہ کیا امراض پیدا کرتا ہے؟ وہ ماحول کا حجاب ہے. اس لیے ہم بہت سارے کام جو غلط کرتے ہیں اس ماحول کے دباؤ سے کرتے ہیں، سسٹم کے اثر سے کرتے ہیں. جو سسٹم اور ماحول بنا ہوتا ہے انسان اسی روح پر، اسی ڈگر پر چلتا ہے. اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس ماحول، اگر وہ غلط ہے تو اس کے خلاف چلا جائے. آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم نے جو مشرکین اور کفار کا عذر نقل کیا ہے کہ وہ اپنے غلط کاموں کو جواز دینے کے لیے کیا دلیل دیتے ہیں، کہ انا وجدنا علی آباءنا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا. یعنی ہمارا ماحول یہی تھا، ہمارا سسٹم یہی تھا، اور یہ سسٹم قائم ہے، ہم بھی اسی سسٹم میں چل رہے ہیں. ہم نے اپنے اجداد کو اسی طرح پایا، اسی پر عمل کر رہے ہیں. اس ماحول کی بات ہو رہی ہے، اس سسٹم کی بات ہو رہی ہے. قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے کہ اگرچہ ان کے آباؤ اجداد وہ جاہلی کیوں نہ ہوں، وہ غلط راستے پر، وہ گمراہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس پر چلا جائے. یعنی اس کے مقابلے میں درست راستے کو اختیار کرنا ضروری ہے. اور اگر رسم اور ماحول اس کے خلاف ہے تو رسم اور ماحول کے خلاف کھڑا ہو، اس کے خلاف جدوجہد کرے، اس غلط اجتماعیت کو توڑ دے، درست اجتماعیت کو قائم کرے. اور تیسرا حجاب، حجاب سوئے معرفت، اللہ تعالیٰ تک رسائی کا جو درست علم ہے وہ انسان کو حاصل نہ ہو، اور انسان غلط فلسفوں میں اور سفلی علوم میں پڑ جائے جو انسانی زندگی کی بقا اور ترقی کے لیے اہم نہیں ہے. ایسے فلسفے گھڑے جاتے ہیں، جواز فراہم کیے جاتے ہیں کہ جس سے غلط نظام وہ بظاہر درست لگے، جس کو دجل کہتے ہیں. اور جو جو انسانی اجتماع وہ قیامت کی طرف بڑھے گا تو دجل بھی بڑھے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں دجال آئیں گے. دجل اور فریب، اس کا سسٹم جو ہے وہ ہوگا، اور یہ دھوکہ ہے. اس لیے انسانیت کچھ علوم جو انسانیت کے لیے تباہی ہیں وہ اچھا کر کے پیش کریں گے، اس کو جمہوریت کر کے بتائیں گے، اس کو انسانی حقوق کے عنوان سے مزین کریں گے، اس کو یہ انسانی فطرت قرار دیں گے، اس کے لیے فلسفہ گھڑیں گے کہ وسائل کم ہیں اور لوگ زیادہ ہیں، سب لوگ نہیں کھا سکتے، کچھ بھوک سے مر جائیں گے، دوسرے لوگوں کی بقا کے لیے ضروری ہے، انسانی نسل بڑی محدود ہونی چاہیے، آبادی کم ہونی چاہیے، نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مہمان انسان اور مخلوقات وہ پیدا تو کر لیے ہیں، لیکن اس کی میزبانی اور ان کے لیے جو رزق کا بندوبست ہے وہ اللہ نہیں کر سکا، یہ تو ہم کوئی انسان بھی اپنی غیرت کے خلاف سمجھتا ہے کہ وہ مہمانوں کو بلائے اور ان کے لیے ان کے انتظامات نہ کرے، کوئی مہذب شخص بھی اس کو نہیں برداشت کر سکتا، چل جائے کہ اللہ کے لیے یہ بات ہو، اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا کیے ہیں لیکن غلط فلسفے گھڑ کر انسانوں کے ذہنوں میں وہ ٹھوس دیے جاتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی اجتماعیت کی ترقی میں جو یہ تین حجابات ہیں، تین پردے ہیں، روزہ ان تین پردوں کو توڑتا ہے، حجاب طبع کو توڑتا ہے، ماحول اور رسم کے خلاف جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے دوائی تو موجود ہے، اس کے لیے کھانے پینے کے اسباب موجود ہیں، خواہشات نفسانی پیدا کرنے کے اسباب موجود ہیں، ان کے پاس وہ حلال چیزیں ہیں جس سے وہ اپنی ضرورت کو اور اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن شریعت نے کہا کہ نہیں، روزے میں پابندی، اس لیے روزہ رکھیں گے تو اپنی حیوانی تقاضوں کو کنٹرول کریں گے، اگرچہ حلال ہے، اگرچہ جائز ہے، شریعت نے ان کو روزے کے علاوہ حرام اور ناجائز نہیں قرار دیا، لیکن اس کے باوجود اس کو بھی کنٹرول کرنے کا حکم ہے، تو پھر وہ چیزیں جو جھوٹ ہے، جو دھوکہ ہے، جو فریب ہے، جو حرام ہے، وہ اس کو اختیار کرنا کیسے جائز ہوگا؟ اس لیے انسان کی جو رسم اور ماحول کے خلاف قوت اور طاقت ہے وہ طاقت بڑھ جاتی ہے، اور اسی طرح جب رمضان المبارک میں وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی ذات و صفات پر غور و تدبر کرتا ہے، عبادت کے ذریعے سے، قیام کے ذریعے سے اللہ کا تعلق قائم کرتا ہے، تو جو غلط فلسفے ہیں وہ بھی چھٹ جاتے ہیں، سوئے معرفت کا جو مرض ہے اور پردہ ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے، انسان درست طور پر اللہ سے تعلق قائم کر پاتا ہے، قرآن کی درست تعلیمات اس پر آشکارا ہوتی ہیں۔ دیکھیں جو تعلیم اپنی اغراض، خواہشات اور شہوات کے تابع پڑی جائیں وہ نتیجہ نہیں مرتب کرتا، جب انسان انکم کے لیے، خواہشات پوری کرنے کے لیے، شہوات پوری کرنے کے لیے علوم پڑھتا ہے تو وہ اپنی غرض متعین ہوتی ہے اس کے سامنے، لیکن جب اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک میں وہ قرآن کی تعلیمات پر غور کرتا ہے تو اس کا شعور بڑھتا ہے، اور انسان جب شعور سے ہم کنار ہو، ایک اعلیٰ نصب العین کو سامنے رکھے، اس کی علمی اور عملی طاقت بڑھے، اس کے حجابات ٹوٹے تو اجتماعیت وجود میں آتی ہے۔ قرآن حکیم نے اس مرحلے کو جو آپ کے سامنے رکھا ہے، وقو انفسکم و اہلیکم نارا قرار دیا، سب سے پہلا انقلاب اپنی ذات میں انقلاب ہوتا ہے، اپنے خاندان میں انقلاب ہوتا ہے، اپنی ذات اور اپنے خاندان اس میں تبدیلی پیدا کرنا اور اس میں انقلاب لے کر آنا، تو رمضان المبارک کے روزے وہ انسان میں یہ انقلاب پیدا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے انقلاب نفس، اپنی ذات کی، اپنے تہذیب نفس، وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی، انسان کی تہذیب نفس اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اس لیے یہ روزہ اتنا اہم کام ہے، اتنی اہم عبادت ہے کہ یہ تمام امتوں پر فرض کیا گیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ یہ تو تقویٰ کا لفظ ہے، یہ بہت جامع ہے۔ دین اسلام میں انسانی ترقی کے ہر مرحلے کے لیے تقویٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ متقین کی جماعت تیار کی جاتی ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت، وہ ملکہ جس سے وہ ہر ظلم، بدی اور گناہ کو پہچان لیتا ہے اور اس سے بچتا ہے، اور ہر نیکی اور دین کے اعلیٰ کام اور اخلاق کو وہ پہچانتا ہے اور اس پر عمل کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرتا ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ ظلم شناسی کے جوہر کو تقویٰ کہتے ہیں۔ وہ جوہر جس سے ظلم کو پہچانا جاتا ہے اور ظلم اور نظام ظلم سے بچا جاتا ہے، اس کے خلاف مزاحمتی شعور اور جدوجہد کی جاتی ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور پھر اس سوسائٹی کا قیام جس میں عدل و انصاف ہو، وہ تقویٰ والی سوسائٹی کہلاتی ہے۔ قرآن حکیم اس کی خود وضاحت کرتا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم عدل کرو، یہ تقویٰ کے سب سے قریب ہے۔ یعنی تقویٰ کی جو پریکٹیکل شکل قائم ہوگی وہ عدل کی قائم ہوگی، کیونکہ تقویٰ جو ہے کسی ظاہر چیز کا نام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التقویٰ ہاہنا اشارہ الی صدری، اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقویٰ تو یہاں ہے۔ تقویٰ تو انسان کے اندر کی کیفیت ہے، انسان کے اندر کا جذبہ ہے، انسان کے اندر کا ملکہ ہے، لیکن ظاہر میں کیا ہوگا؟ ظاہر میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ وہ عدل و انصاف انسان کی ذات سے پوٹے، وہ انسانی جماعت اور اجتماعیت کا حصہ ہو یا انسانی سوسائٹی کا ہو، وہ تقویٰ کہلائے گا، اور اس کو اختیار کرنے والے متقین کہلائیں گے۔ وہ سوسائٹی تقویٰ کی سوسائٹی کہلائے گی جس میں عدل کا خلق موجود ہے۔ اب اس عدل کی تعبیر و تشریح، وہ ہر مرحلے پر اس کے تقاضے کیا پیدا ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ وہ انقلاب، ذاتی انقلاب کو قبول کرنا ہے۔ جب تک انسان ذاتی انقلاب نہیں لے کر آتا تو وہ کسی اعلیٰ جماعت کا فرد نہیں بن سکتا، اس کا صالح حصہ نہیں بن سکتا، اور نہ انسانی سوسائٹی میں قیادت کا اعلیٰ رول ادا کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے روزہ انسان کا تہذیب نفس کر کے، روزہ انسان کی تہذیب نفس کرتے ہوئے انسانوں کو مہذب بناتا ہے، ان کے اندر علم اور عمل کی اعلیٰ صلاحیت اور استعداد پیدا کرتا ہے۔ علم اور عمل کی استعداد کے بغیر کیا کوئی انقلاب کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی نتائج مرتب ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی جماعت وجود میں آ سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد جب یہ مسلمان، یہ جماعت جب ایک مشن کے لیے جمع ہوتے ہیں اور یہ بنیادی اصولوں کی پابندی کرتے ہیں، یہ درست ایمان کے ساتھ، درست عقائد کو اختیار کر کے اللہ کی عبادت میں، نماز وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے نسولین کی طرف جدوجہد کرتے ہیں، تو یہ جماعت جب روزہ رکھتی ہے تو یہ روزہ ان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ یہ ڈھال تب بنتا ہے جب انسانی اجتماع یعنی جماعت جو ہے اس کو قبول کرتی ہے، جو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دشمن کے اور شیطان کے جتنے وار ہیں، یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بنتا ہے۔ یاد رکھیں، شیطان انسان کے اندر بہیمیت کے راستے سے گھستا ہے، شیطان بہیمیت کے راستے سے نہیں آ سکتا، وہ دروازے اس کے لیے بند ہیں۔ وہ جب بھی آئے گا، خواہشات نفس کے راستے سے آئے گا، شہوات کے راستے سے آئے گا، دنیا پرستی کے راستے سے آئے گا، انفرادیت کے راستے سے آئے گا، تو آپ نے وہ راستہ بند کر دیا۔ جب وہ راستہ بند ہو تو شیطان کو گھسنے کا راستہ نہیں ملتا، اس لیے شیطان نہیں گمراہ کر سکتا۔ تو دو ہی انسان کے دشمن ہیں، نفس ہے اور شیطان ہے، جو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ روزہ شیطان اور نفس کے خلاف ڈھال ہے۔ ان امور سے جو شریعت نے منع کیے ہیں روزہ اس سے بھی روکتا ہے، اور وہ جو انسان کی خواہشات اور شہوات سے پیدا ہوتے ہیں اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ دیکھیں انسانی خواہشات، انسانی تقاضے اور ضروریات یہ ختم تو نہیں ہو سکتی، جب تک بدن انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے تو نفس کوئی نہ کوئی چیز انسان کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے، اور اس کے سامنے مزاحبت عمل وہ جاری رہنا چاہیے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان ذکر اللہ کرتا ہے تو اس کی گرمی سے، جب دل ذکر میں مصروف ہوتا ہے تو اس کی گرمی سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب شیطان اپنا انجیکشن نہیں لگا سکتا، ذکر اللہ شیطان کو بھگا دیتا ہے، لیکن جو نفس کی خواہشات ہیں اس کا جو ڈنگ لگانا ہے وہ قائم رہتا ہے۔ نفس اپنی خواہشات ابھارتا رہتا ہے، وہ انسان کے اندر وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے، اس لیے وہ کبھی روکتا نہیں ہے، اس کو تو کنٹرول رکھنا پڑتا ہے۔ تو خواہشات نفس اور شیطان کے خلاف یہ روزہ ڈھال بن جاتا ہے، اس لیے شیطانی پروپیگنڈے ہوتے ہیں، اور شیطان کے پروپیگنڈے کے بہت بڑے دائرے ہیں اور خواہشات نفس کے بھی بڑے دائرے ہیں۔ جو غلط سسٹم ہے وہ خواہشات کو ابھارتا ہے۔ آپ دیکھو کہ کھانے پینے کی اور شہرت پسندی کے خواہشات کو پورا کرنے کے وہ کتنے برانڈز ہیں، اور ان برانڈز کی کتنی شہرت اور پبلسٹی ہے، کتنی ریسرچ اور تحقیق اس پر ہے کہ ایک ذہن کو مجبور کر کے اس کو متوجہ کرنا اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا وہ کیسے ہوگا۔ آپ نے سنا ہے کہ بہت سارے واقعات بچوں کے ساتھ ایسے ہوئے کہ جس میں بچوں کے ذہن کو کنٹرول کر کے ان سے کوئی بھی کام کروا لیا جاتا ہے۔ یہ جو مختلف قسم کے گیمز اور کارٹون ہیں یہ بالکل اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں ذہن، اور پھر ان سے کہتے ہیں تم یہ کام کرو تو وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کبھی چوری چلا دیتا ہے، کبھی زہر کھاتا ہے، کبھی کہیں سے چلانگ مارتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے۔ یہ صرف بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا، بڑوں کے ساتھ بھی ایسے، ان کے ذہن کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے میڈیا کے زور سے۔ انسان کے سامنے وہ چیزیں ابھاری جاتی ہیں، وہ کلر اسکیم، وہ شہوت ابھارنے کی چیزیں، وہ خواہشات پیدا کرنے کی چیزیں وہ انسان کے سامنے اجاگر کر کے خوبصورت بنا کر پیش کی جاتی ہے کہ انسان اس کی طرف مائل ہو اور انسان اس کو اپنی انا اور غیرت کا مسئلہ بنا لے، انسان کی محبت اس کے ساتھ بڑھ جائے۔ اور ایسے ہی شیطانی عمل، وہ بھی اپنا سسٹم بنا کر کام کرتا ہے اور سسٹم کے ذریعے سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو جو شیطانی نظام ہے وہ انسانوں پر اٹیک کرتا ہے، اور اس کا جو اٹیک ہے وہ بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کا شیطان بھی اس کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جب انجینئر بنتا ہے تو شیطان بھی انجینئر، ڈاکٹر بنتا ہے تو شیطان بھی ڈاکٹر، یہ پروفیسر بنتا ہے تو شیطان بھی پروفیسر، یہ مولوی بنتا ہے تو شیطان بھی مولوی، یہ مفتی بنتا ہے تو شیطان بھی مفتی، یہ فقیہ بنتا ہے تو شیطان بھی فقیہ، یہ تصوف کو اختیار کرتا ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ تصوف کی زبان میں سمجھاتا رہتا ہے۔ اس لیے وہ دلائل دیتا ہے جو دلائل اس کے ذہن کے مطابق ہوں گے، اس لیے بڑا خطرناک وار اس کا ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے سسٹم کے ذریعے سے انسانوں کو کنٹرول کرتا ہے، اپنا جال اور نیٹ ورک بناتا ہے۔ اب یہ جو جال اور نیٹ ورک ہے، شیطانی جال قومی سطح پر نظام ظلم کی صورت میں، بین الاقوامی سطح پر سامراجیت کی صورت میں موجود ہوں، اور معاشی، سیاسی، عدالتی، قانونی، میڈیا کی طاقت، وہ تعلیم کی طاقت، وہ سب کے سب اس کے پاس ہو، اور وہ ایک پروپیگنڈے کا سور پھونکے، تو انسان اس سے اس صورت میں بچ سکتا ہے جب وہ ایک اجتماعیت میں پرویا ہو، جماعت کی شکل میں ہو۔ یہ جو جماعت کا دائرہ ہے یہ اجتماعیت انسان کو بچاتی ہے اس مرحلے سے، ایک شخص کے ذہن میں اگر کوئی بات آ بھی جائے تو وہ اجتماعی پروگراموں میں آ کر سوال قائم کرتا ہے، خدشات ظاہر کرتا ہے، اور اس کے خدشات کا جب اس کو جواب ملتا ہے، ماحول اس کو کنٹرول کرتا ہے، تو وہ بے لگام نہیں ہوتا۔ اس لیے شیطان اور اس کے سسٹم کا اعلی کار نہیں بنتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان جماعت وہ نماز، تلاوت کلام پاک، تسبیحات، ذکر وغیرہ جو دیگر احکامات ہیں، اس کی پابندی کے ساتھ روزے کی پابندی کرتا ہے اور اجتماعیت پہ روزہ رکھتا ہے، ایک جگہ جمع ہو کر، تو اس کی برکات یہ ہوتی ہے کہ یہ روزہ انسانوں کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، وہ دشمن کی طاقت سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور پھر جب یہ جماعت اپنی طاقت بڑھاتی ہے اور ماحول اور سسٹم کے خلاف یہ مزاحمتی عمل کو آگے بڑھا کر عوامی طاقت کو اپنے ساتھ ملا کر یہ ایک انقلاب پیدا کرتی ہے۔ دیکھیں، انقلاب بھی روزے کے بغیر نہیں آ سکتا۔ انقلاب تبھی آئے گا جب روزہ ہوگا۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے۔ تو اگر کوئی انفرادی تقاضے سے، خواہش سے انقلاب لے کر آتا ہے اور اس کے پاس طاقت آ جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو اس میدان میں پہنچے جہاں پر وہ بچپن میں بکریاں اور اونٹ چرایا کرتے تھے۔ آپ نے بڑی اہم بات فرمائی اور سمجھائی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، میں عمر اپنے باپ خطاب کی بکریاں اور اونٹ اس میدان میں چرایا کرتا تھا، اور اس وقت حالت کیا تھی کہ جب میں گھر میں جاتا تھا، میرا باپ بڑا سخت مزاج تھا، وہ ایک ایک بکری کو، ایک ایک اونٹ کو چیک کرتا تھا، انہوں نے کھانا کھایا، پیٹ بھرا ہے کہ نہیں، پانی پیا ہے کہ نہیں، اور پھر مجھے ڈانٹ پڑتی کہ اے عمر، تو اتنا لمبا تڑنگا ہو گیا اور تجھے بکریاں چلانے بھی نہیں آئی۔ ایک وقت وہ تھا جب میں کسی وسائل کا مالک نہیں تھا، میرا اختیار اپنے گھر میں بھی نہیں چل رہا تھا، میں اپنے باپ کی بکریاں چراتا تھا اور روزانہ ڈانٹ بھی کھاتا تھا۔ لیکن آج یہ حالت ہے کہ میرے اور خدا کے درمیان کوئی اور رکاوٹ نہیں، مجھ پر صرف ایک اللہ کا حکم چلتا ہے، باقی دنیا پر میرا حکم چلتا ہے، میرے پاس اختیار ہے۔ اگر انسانوں کے پاس یہ اختیار ہو اور وہ روزے دار نہ ہو، اس کی خواہشات بے لگام ہو، اس کی شہوات بے لگام ہو، اس کی خود غرضی پھیلی ہوئی ہو، بڑی ہوئی ہو، تو آپ دیکھیں کہ وہ تو تباہی مچائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھیڑیے جب کسی ریوڑ میں گھس جائیں تو وہ تو چیر پاڑ کر کے جب اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں تو آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن انسان کے اندر جو خواہشات نفس اور تکبر کا مرض ہے، یہ کسی ریوڑ میں گھستے ہیں تو پیٹ نہیں بھرتا، ان کا شہوت نہیں پوری ہوتی، خواہش نہیں پوری ہوتی، مال پرستی نہیں پوری ہوتی، یہ دنیا بھر کو اپنے قبضے میں لا کر پھر بھی کہتا ہے او حل میں مزید کچھ اور بھی ہونا چاہیے، اور دولت کماؤ، اور شہرت کماؤ، اور انسانوں کو غلام بناؤ، اور انسانوں کا قتل کرو، انسانوں پر جبر کا نظام قائم کرو۔ جبر کے نظام کے مقابلے میں روزہ جو ہے وہ انسان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے جب کوئی روزہ دار ہوتا ہے اور اس کے پاس طاقت اور سسٹم بھی موجود ہو، تو اپنے نفس پر کنٹرول پا سکے گا، انسانی اجتماعیت اور بھلائی کے کام کرے گا، وہ اپنے جتے، اپنے خاندان اور اپنی ذات، اس کی خواہشات کو نہیں پوری کرے گا، اس کے سامنے اللہ کی رضا ہوگی اور مخلوق خدا کی خدمت ہو۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کی رضا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور روزے میں ایسے اعلیٰ درجے پر حاصل ہو جاتا ہے کہ بغیر روزے کے بڑی بڑی ریاضتوں سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ سخت گرمی کا موسم ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، غسل خانے میں غسل کر رہا ہے، پانی بہ رہا ہے اور اس کے منہ میں بھی جا رہا ہے، وہ کلی بھی کر رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے اگر دو چار گھونٹ نگل لے، کوئی نہیں دیکھ رہا. کیا باہر کسی کو پتہ چلے گا کہ اس نے پانی پیا؟ لیکن اس کی پیاس بجھ جائے گی یقیناً, کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن یہ حلق سے غلطی سے بھی کوئی قطرہ چلا جائے تو اس کو نکالتا ہے کہ نہیں میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. قانون کی خلاف ورزی ہوگی, ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوگی, میں نے ڈسپلن کو نہیں توڑنا, قانون کو نہیں توڑنا. آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کرے, یہ تصور کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, کسی کے دکھلاوے کے لیے اور کسی کے جبر پر نہیں کر رہا, اور اس سے اجتماعیت کا فائدہ اور اخلاق کو پیدا کر رہا ہوں, تو روزہ اس میں سب سے بڑا کردار ادا کر رہا ہے. اس لیے جب یہ روزہ دار اس سسٹم کو قائم کرتا ہے, نظام کو قائم کرتا ہے, اور وہ نظام اس روزے کی اساس پر ہوتا ہے, اس کی پارلیمنٹ وہ قوانین پاس کرتی ہے جس میں انسانوں کی ذاتی اغراض نہ ہو, اجتماعیت ہو, حلال ہو, انسانیت دوستی ہو, انسانوں کے حقوق کی پاسداری ہو, انسانی اجتماع کے مفاد کے لیے ہو. وہ عدالتی نظام ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی جج اپنی ذاتی خواہش پر یا رشوت اور سفارش پر وہ غلط فیصلہ نہیں کرے گا. وہ میڈیا وہ کنٹرول ہوگا جو انسانی اجتماعی کو ترقی دینے والا ہو. وہ تعلیمی نظام وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ہوگا, انسانوں کے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے, شیطانی قوتوں کی سازشوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوگا. ان کی خارجہ پالیسی شیطانی اور شیطانی جماعتوں کے خلاف ہوگی, عالمی طاقت اور سامراجیوں کے خلاف ہوگی. ان کی داخلہ پالیسی وہ اسی روزے سے انسانی اجتماع کو درست طور پر رکھنے کے اعتبار سے ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے لیے فرمایا کہ جب مسلمان جماعت دین کے نظام کو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کے مشن کو مکمل کرتے ہوئے ایک قوم کی سطح پر اس نظام کو تبدیل کر دے, اس کا معاشی, سیاسی, سماجی, عدالتی, خارجہ پالیسی, تعلیمی نظام, میڈیا, وہ درست جگر پر قائم ہو, تو شیطان قید ہو جاتے ہیں, سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. ایسی قوم کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو جنت کے دروازوں سے پکارا جاتا ہے. یہ نماز کا دروازہ ہے, یہ روزے کا دروازہ ہے, یہ حج کا دروازہ ہے, یہ زکوٰۃ کا دروازہ ہے, یہ صدقات کا دروازہ ہے. اور ایسے اعلیٰ لوگ جب اس اعلیٰ مشن کو اختیار کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس بھوک کی وجہ سے, پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے ان کے منہ سے جو اسمیل پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ یہ پسندیدہ ہے. کیونکہ اصل مشن ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے, اس مقصد کے لیے انسان کے ہاتھ میلے ہوں, بدن کے کپڑے میلے ہو جائیں, کوئی بات نہیں, مقصد کا حصول اصل ہوتا ہے. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ پسندیدہ ہوتے ہیں. اس لیے جب اس کا نظام قائم ہوتا ہے تو یہ تعبیر ہے کہ سرکش شیاطین قید ہو گئے, جنت کے دروازے کھول دیے گئے, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. غلط نظام ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے کھلے ہیں, جنت کے دروازے بند. جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, غیبت ہے, حرام کاری ہے, زنا ہے, انسانوں کا قتل ہے, سوسائٹی کے اندر تفریق ہے, تقسیم ہے, خود غرضی ہے, جہنم ہے, اور کیا ہے؟ جہنم اسی سے تو پیدا ہوتا ہے. لیکن جہاں پر سچ ہو, دیانتداری ہو, امانتداری ہو, پاک دامنی ہو, انسانی حقوق کی پاسداری ہو, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل ہو, شریعت پر عمل ہو, خواہشات نفس کنٹرول میں ہو, شہوات کنٹرول میں ہو, انسانیت دوستی کے کام کیے جائیں, ایسا سسٹم وہ قانون کے درجے میں اور اخلاق کے درجے میں وہ اپنا کام کرتا چلا جائے تو سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے. اس لیے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے, ورنہ شیطانوں اور شیطانی نظام میں تو سرکش شیاطین وہ دندناتے پھرتے ہیں. اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے جو ہمارے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. آج ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن سرکش شیاطین قید نہیں ہوتے, وہ تو زیادہ کھل جاتے ہیں. روزے میں جتنی لوٹ مار کرتے ہیں اس کے علاوہ تو نہیں کرتے, اس لیے کہ ان کا سسٹم موجود ہے. جب تک ان کا سسٹم موجود ہے تو شیطان تو دندناتے پھریں گے, ان کی حکمرانی ہے. لیکن جب آپ شیطانی نظام کو کنٹرول کر لیں, اس کو شکست دے دیں, درست عدل کا نظام قائم کریں, تو تب وہ قید میں جائیں گے. آپ نے ان کو جھگڑا ہی نہیں ہے تو کیسے جھگڑے ہوں گے؟ آپ نے بند ہی نہیں کیا ان کو, جیل میں ہی نہیں ڈالا ان کو, تو کھلا چھوڑا ہوا ہے. تو شیطان جب کھلے چھوڑے ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں گے. اور اگر یہ سسٹم پوری دنیا میں قائم ہو جائے, روزہ جو ہے وہ پوری دنیا میں غالب آ جائے, اور دنیا کے انسان وہ قرآن حکیم کی تعلیم کے تحت آ جائے, اس کے معاشی سیاسی نظام کو قبول کر لیں, اور وہ جماعت قیادت کرے جو روزے کی اعلیٰ درجے پر پابند ہے, اس کا خلق اس کے اندر موجود ہے, تو پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے, خوشحالی کا مرکز بن جائے, امن کا مرکز بنے. جیسے کہ پچھلے 1000 سال میں دنیا امن کا مرکز رہی, شیاطین قید کر دیے گئے, جنت کے دروازے کھلے تھے, جہنم کے دروازے بند تھے. آج ظلم کا غلبہ ہے تو اس کے متضاد ہیں. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہر مرحلے پر وہ یہ رہنمائی دے رہی ہے کہ روزہ کیسے کردار ادا کرتا ہے. اس لیے سوسائٹی میں جو دین غالب کرنے کے 3 بڑے مراحل ہیں, قو انفسکم و اہلیکم نارا, جماعت کے بنیاد پر انسانی سوسائٹی کی اجتماعیت میں کردار ادا کرنا, اور قومی نظام قائم کرنا اور بین الاقوامی نظام قائم کرنا, تو اس ہر مرحلے میں روزے کا کردار موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے روزوں کو اس کی اہمیت اور عظمت کے مطابق رکھنے, اجتماعیت قائم کرنے اور دین کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.